الحمد لله وصفا وسلاما على عباده الذين اصطفى عما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يميل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله العافية في الدنيا والآخرة میرے دوستو اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے قرآن شریف کی ایک آیت تلاوت کی گئی اور بخاری شریف کی ایک روایت کا جز بیان کیا گیا. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس کو اپنی طرف جذب فرما لیتے ہیں, اللہ یستوی الیہ من یشاء, جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف جذب فرما لیتے ہیں یعنی اپنا بنا لیتے ہیں. اس کا مقصد الجبی و علامہ علوسی سید محمود بغدادی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ الجبیو هو الجذب, جبیون کے معنی کھینچنے کے ہیں, یجتبی جبیون کو باب اختیار ملے گئے عربی گرامر سے, لیکن مادہ اس کا جبیون ہے, جبیون کے معنی کھینچنے کے ہیں. الجبیو هو الجذب, یہ تفسیر روح المعانی علامہ علوسی بیان فرما رہے ہیں کہ جذب کر لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. اب آپ فیصلہ کر لیں کہ ایک شخص کو بھولو اور رستم کھینچ رہے ہیں, پاکستان کا مشہور پہلوان کھینچ رہا ہے اور دوسری طرف اس کو کوئی کمزور کھینچ رہا ہے, تو آدمی کدھر کھینچے گا بتاؤ؟ طاقتور کی طرف کھینچے گا. تو ایک طرف تو کائنات کی تمام طاقتیں انسان کو گمراہ کرنے میں لگی ہوئی, جگہ جگہ سینما ہاؤس, جگہ جگہ ٹی وی کی ننگی اور فحش پروگرام, جگہ جگہ وی سی آر, ایسی ننگی فلمیں آ رہی ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ بند ہو جائے, مگر جب تک عوام نہ اللہ والے بنیں گے ڈنڈے کی زور سے کب تک دین چل سکتا ہے. یہ تو دل پہلے بنتا ہے, دل کے بننے سے جسم بنتا ہے, مار دھاڑ سے کیا ہوگا, چھپ چھپا کے پھر بھی آدمی کام کرتا رہتا ہے, گناہ کرتا رہتا ہے. جب تک ایسا خوف نہ پیدا ہو جائے کہ اس کے لیے تنہائی اور بازار برابر ہو جائے, جتنا وہ بازار میں ڈرتا ہے مخلوق سے, اس سے زیادہ وہ تنہائی میں گناہ سے ڈرنے لگے, اب سمجھ لو کہ ہاں یہ مومن ہے. یہ کیا ہے صاحب, حکومت نے ڈنڈا چلا دیا کہ سب سنیما سب مٹا دو, کوئی سنیما دیکھے گا پکڑا جائے, ننگی فلمیں جس کے گھر میں ہوں گی پکڑا جائے گا, ہیروئن اور چرس جس کے یہاں نکلے گی اس کو اتنے کوڑے پڑیں گے. تو یہ ڈنڈے اور کوڑے کا زور تو دیکھ رہے ہیں آپ روزانہ, پھر بھی چھپ چھپ کے کام ہو رہا ہے اور روزانہ کوڑے بھی کھا رہے ہیں. گناہ تو چھوٹتے ہیں اللہ کے خوف سے بھائی, بادشاہ کے خوف سے گناہ نہیں چھوٹتے. تنہائیوں میں جگہ جگہ اکیلے کہاں ملے گا, ہر جگہ کہاں بادشاہ ہوگا, کہاں ڈنڈا فوج ہوگی. حکومت تو 13 برس کے بعد تیار ہوئی اسلام کی, 13 برس تک مکہ شریف میں رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم نے حکومت پر زور نہیں دیا, دلوں پر محنت کی. آج ہمارا یہ ایسا حکومت ہو جائے گی تو سب نیک ہو جائیں گے, دیکھ لو کہ ایک حکومت تو ہے اس وقت بھی, اور آئندہ کسی مولانا کو بھی بیٹھا کے دیکھ لو, تہجد گزار متقی کو بھی بیٹھا کے دیکھ لو کرسی پر. لیکن اگر آپ کے دلوں پر محنت نہیں ہوگی تو ڈنڈے کی طاقت سے وہ اللہ والا قانون تو نافذ کر دے گا, مگر قانون پر عمل کرنے کی طاقت آپ کو اسلام آباد سے بھیج دے گا. بولیے کوئی کیپسول ہے جو وہاں سے سب کو گھروں میں تقسیم ہو جائے گا کہ اس قانون اسلامی پر عمل کرو؟ اللہ کے خوف و تقوی کا کیپسول تو بھائی اللہ والوں سے ملے گا, بادشاہوں سے نہیں ملے گا. پھر مجھے اپنا پرانا ایک شعر یاد آیا, اپنا سمراٹ بزرگوں کا سنا ہوا, مجھے سہل ہو گئی منزلیں, خدا کا راستہ سہل کب ہوتا ہے, اللہ کا راستہ سہل کب ہوتا ہے, کسی اللہ والے کی صحبت سے اللہ کا خوف حاصل ہو جائے. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, مخالف ہوائیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. اللہ والوں کا ہاتھ جب ہاتھ میں آتا ہے اس کے بعد راستوں کے چراغ جل جاتے ہیں اس کی صحبت کی برکت سے. تو اللہ تعالی کے اللہ والوں کی صحبت سے کس طریقے سے انسان اللہ والا ہو جاتا ہے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اس کے کیا طریقے ہوتے ہیں؟ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نبر اللہ قدہ ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ 4 طریقوں سے انسان اللہ والوں کے پاس اللہ والا بن جاتا ہے. جب اللہ والوں کے پاس اخلاص سے جاتا ہے, بیٹھتا ہے, کبھی کبھی رات بھی گزارتا ہے, صحبت میں رہتا ہے اور خلوص سے جاتا ہے, تو 4 صورتیں ہوتی ہیں جس سے وہ آہستہ آہستہ خود بخود اللہ والا بننے لگتا ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ 1 تو یہ کہ وہ دعائیں مانگتا ہے اپنی خلوتوں میں, اللہ والا دعائیں مانگتا ہے اپنی تنہائیوں میں کہ یا اللہ جو لوگ میرے پاس حسن زن کی راہ سے آتے ہیں, نیک گمان لے کر آتے ہیں, آپ کے لیے آتے ہیں, تو 70,000 فرشتوں کی دعا مغفرت ان کے لیے مقدر فرما دے, اور ان معصوم 70,000 فرشتوں کی وہ دعا کہ اللہ ان کو مقرب بنا لے، اپنا پیارا بنا لے، اپنے ساتھ جوڑ لے، کہ اللہ کے لیے تیرے ایک اللہ والے کے پاس جا رہا ہے. مشکات کی روایت ہے یہ جو میں پیش کر رہا ہوں، مشکات میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے، اللہ کے رشتے سے جاتا ہے، تو شیعہ سبعون الف ملکین ساتھ چلتے ہیں. شیعہ مانے شیعہ یشیعہ ساتھ چلتے ہیں، سبعون الف ملکین، دیکھو ستر کی تمیز منصوب آ رہی ہے مفرد منصوب، اور الف کی تمیز مفرد مجرور آ رہی ہے، عربی قواعد نہیں ہے، کیونکہ یہاں مولانا اور اہل علم حضرات بھی ہیں، اس لیے میں ذرا اپنا مذاکرہ کر لیتا ہوں، سکھاتا نہیں ہوں، اپنی یاد کے لیے اس کا تکرار کر لیتا ہوں. 70,000 فرشتے چلتے ہیں، جو سلون آلے اس کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں، یعنی استغفرون لہو اللہ لکھائی فرماتے ہیں. تو ایک تو یہ ہوا کہ اس کے گناہ دھلتے چلے گئے راستے بھر. اب جب وہاں پہنچا اور راستے میں وہ ایک بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ آپ کے لیے ملنے جا رہا ہے، اس کا کوئی تجارتی تعلق نہیں، کوئی خون کا رشتہ نہیں، کوئی بلدیاتی علاقائی تعلق نہیں، صاحب یہ ہمارا بلوچ بھائی ہے، یہ ہمارا سندھی بھائی ہے، یہ ہمارا ہندوستانی ہے، نہیں، بس صرف اللہ ہے رشتہ ہے اور کوئی رشتہ نہیں. لہذا ایک تو حلاوت ایمان اسے عطا کر دیتے ہیں. اللہ پاک مشکات کی پہلی روایت متفق علیہ ہے بخاری و مسلم کی، کہ جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے اللہ اپنے ایمان کی مٹھاس اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. اور ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جس کے دل میں خدا اپنی مٹھاس ڈالتا ہے کبھی واپس نہیں لیتا. وقد وردا ان ملا علی قاری ہے روایت نقل کرتے ہیں، وقد وردا ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا، حلاوت ایمان جس دل میں داخل ہوتا ہے لا تخرج منه ابدا، کبھی پھر وہ قلب سے نکلتا نہیں ہے، یعنی حسن خاطرہ بھی نصیب ہوتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والوں کا ایمان پر موت بھی نصیب ہوتی ہے. یہ حدیث پیش کر رہا ہوں بخاری و مسلم کی شرح کی شرح. ملا علی قاری جیسا محدث عظیم، آپ کہیں گے صاحب تصوف ایرانیوں کی اختراعات ہیں، ایک تصوف سستا بھی ہوتا ہے، دو آنے میں ملتا ہے، دو آنے کا گیرو خریدا، لمبا کرتا رنگ دیا اس میں، لمبا کرتا گیرو میں رنگ دیا، اس کو گیروا بستر کہا کرتے تھے ہمارے یہاں گرو لوگ پہنتے تھے، گرو لوگ، گرو میں گیرو ہے موجود، تھوڑا سا ایک یا زیادہ ہے اور کیا، اور وہ گورو ہوتے ہیں، اصل میں گورو، گورو بھی کہتے ہیں جانور کو. یہ دو آنے والے جو فقیر ہوتے ہیں، جو گیرو سے رنگ کر اپنے جسم کو گیروا بستر کر کے اور گرو بن گئے، یہ کیا ہیں سب، یہ سب گورو لوگ ہیں، جانور لوگ. تصوف تو قرآن و حدیث کے اندر سب ہے، تفسیر روح المانی شرح بخاری، جہاں بھی دیکھو گے تصوف نام ہے اللہ کی محبت کا، اللہ کی خشیت کا، دل کو سنوارنے کا نام تصوف ہے دوستو. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب اللہ کے لیے کوئی ملنے جاتا ہے تو اتنی دعائیں 70,000 فرشتوں کی، اور پھر اللہ سے مقرب ہونے کی دعا کہتے ہیں، اللہم ان ربنا انہ وصل فیکا، اے اللہ یہ آپ کے لیے ملنے جا رہا ہے، ایک اللہ والے سے اللہ والا سمجھ کر اپنے نیک گمان سے، آپ کا نیک گمان اس میں کافی ہے، بس آپ کا حسن ظن کافی ہے، کیونکہ آپ کی نیت تو درست ہے. ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھے جو پہلے ڈاکہ مارتے تھے، چوری کرتے تھے، جب کمزور ہو گئے تو درویش بن گئے، فقیر بن کر اللہ اللہ سکھانا شروع کر دیا، کیونکہ جو لوگ گئے تھے ان کے پاس وہ نیک نیت سے گئے تھے، اچھی نیت سے گئے تھے، اللہ نے سب کو ولی اللہ اور صاحب نسوری بنا دیا. ایک دن سب نے سوچا کہ ذرا میں آنکھ بند کر کے مراقبہ کروں کہ ہمارا پیر کس مقام پر ہے. تو مراقبہ جو کیا تو وہ اللہ کے راستے میں تھے ہی نہیں، تو وہ مقام کیا نظر آئے، لہذا وہ یہ سمجھے کہ اتنے اونچے مقام پر ہیں کہ ہم کو نظر نہیں آ رہے ہیں، حالانکہ وہ کسی مقام پر نہیں تھے. لہذا انہوں نے روتے ہوئے کہا، حضرت ہم نے مراقبے میں آنکھ بند کر کے آپ کے مقام بلند کی تلاشی کی، مگر کہیں پتہ نہیں چلتا، آپ تو بڑے اونچے مقام پر ہیں، اپنا مقام خود ظاہر فرما دیں تو بڑا احسان ہو. وہ بیچارہ سادہ آدمی تھا، سیدھا سادہ انسان تھا، اس نے کہا، رونے لگا وہ، اس نے کہا، بھائی بات یہ ہے کہ میں تو چور تھا، ڈاکو تھا، اب میری طاقت کمزور ہو گئی، جسم میں جان نہیں، تو میں نے سوچا پیر بن جاؤں، یہ آسان راستہ، تم لوگ اللہ کے لیے آئے تھے اس لیے سب اللہ والے بن گئے، تمہاری نیت پر خدا نے فضل کر دیا، ورنہ میں کچھ نہیں ہوں، میرا کوئی مقام ہوتا تو آپ کو نظر آتا، ہم تو کچھ ہی نہیں ہیں، ہم تو 0 پوائنٹ پر بھی نہیں ہیں ابھی، یہ تو تمہارا حسن ظن تھا جس کی برکت سے تم کو اللہ نے رحم کر دیا. لہذا سب نے سجدے میں گرے اور رونا شروع کر دیا، ان کی برکت سے اللہ نے اس کو اسے مقام پر پہنچا دیا، اس سے اونچا پہنچا دیا، شیخ ہی بنا دیا. دیکھا یہ اللہ کے لیے، حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی محبت کے لیے میرے دروازے آتے ہیں میں ان کے قدموں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ پیر لوگ اپنے کو نہ جانے کیا سمجھتے ہوں، دوستو پیر ہی نہیں ہوتا جو اپنے کو کچھ سمجھے گا، پیر کہتے ہی اس کو ہیں کہ خود را بے سگ نہ پنداشتن، سادی شیرازی فرماتے ہیں، اپنے کو کتے سے بھی برا سمجھتے ہیں کہ معلوم نہیں خاتمہ کیسا ہوگا. کہ خدرا بے اسکن پنڈاشتن، اپنے کو کتے سے بہتر نہیں سمجھتے اللہ والے، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ خاتمہ کیسا ہوگا. عذاب برملائک شرف داشتن، اس ادا اس ادائے بندگی اور اس مٹانے کی برکت سے فرشتوں سے اللہ ان کا درجہ بلند کرتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والوں کے پاس چار طریقوں سے اللہ والا آدمی بنتا ہے. نمبر ایک کیا ہے؟ وہ دعائیں مانگتے ہیں خلوتوں میں، یا اللہ یہ آپ کے لیے آتے ہیں، آپ اپنی رحمت سے ہم نالائق ہیں، ہمارے باپ دادا کی برکت سے ان کو اللہ والا بنا دیجیے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی حضرت حکیم الامت کے خلیفہ ہیں، بہت بڑا مدرسہ، افریقہ کے بھی طلبہ پڑھتے ہیں. ایک دن فرمایا کہ شیخ اگر کچھ کمزور بھی ہو تو بعض وقت میں باپ کمائی کم ہوتی ہے تو دادا کے خزانے سے اس کو مل جاتا ہے، تو اگر شیخ کمزور ہے تو اوپر کے سلسلے والوں کی دعاؤں سے اس کی گاڑی چل جاتی ہے. مگر ہو صحیح سلسلہ، غلط نہ ہو، شریعت و سنت والا سلسلہ ہو، چرس پی کر ملنگ والا راستہ نہ ہو کہ چرس پی رہے ہیں سٹے کا نمبر بھی بتا رہے ہیں اور لنگوٹی باندھے ہوئے ہو جناب بنے ہوئے. شریعت و سنت کا پابند ہو اور سلسلہ راستہ صحیح ہو، شکر ہائی وے پر ہو، تو بزرگوں کی برکت سے. تو پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے پاس جانے والوں کو اللہ والہ اللہ والا دعا کرتا ہے. مولانا تھانوی فرماتے ہیں ایک راستہ تو یہ ہو گیا کہ شیخ کی دعا ملتی ہے، جس کے پاس انسان جاتا ہے وہ دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ میرے پاس جو حسن زن کی راہ سے آتے ہیں نہ ہم کو محروم فرمائیے نہ ان کو محروم فرمائیے، یہ دعا تو ہو گئی، اصلاح کی دعا کرتا ہے. نمبر دو کیا راستہ ہے؟ نمبر دو راستہ یہ ہے کہ وہ اپنی مجلس میں کوئی بات ایسی کہہ جاتا ہے بعض وقت کہ دل میں اتر جاتی ہے اور ساری زندگی کے لیے وہ سبق مل جاتا ہے، ایک چراغ دے دیتا ہے، بس جل گیا کام بن گیا. اگر دیر ہے تو آپ کے اندر تیل اور بتی میں کمی ہے، چراغ سے وہی چراغ تو فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اپنے مٹی کے اس میں چراغ میں کچھ تیل بھی تو ڈالے، کچھ بتی تو ہو، یعنی کچھ وہ بھی تو اللہ اللہ کرے، کچھ تھوڑی سی وہ محنت کرے، مسالہ طلب پیاس ہو اس کے اندر، تھوڑا سا محنت کرے انشاءاللہ تو وہ چراغ کے پاس سے چراغ جل جائیں. دو راستہ ہو گیا، نمبر ایک تو اس کی دعا، نمبر دو اس کے ملفوظات اور باتوں میں اللہ تعالیٰ نور ڈال دیتے ہیں. جس طریقے سے نبوت جب زبان نبوت سے خطاب کرتا ہے کوئی نبی تو ہر لفظ میں اس میں نور نبوت بھی ہوتا ہے، اس لیے جب حدیث پڑھی جائے تو یہ سوچا کرو کہ الفاظ نبوت کے کیپسول میں انوار نبوت بھرے ہوئے کانوں سے ہمارے دل میں داخل ہو رہے ہیں، پھر حدیث کا مزہ آئے گا. ہر لفظ نبوت کو جب کہا ہے، جب عالم یہ کہے میں اب حدیث سنا رہا ہوں تو سمجھو کہ یہ ہمارے 1400 برس پہلے مسجد نبوی کے ممبر سے جو الفاظ نبوت نشر ہو رہے تھے، اللہ اس کو جزا خیر دے کہ وہ آپ کو وہ سنا رہا ہے. وہ ہر لفظ نبوت نور نبوت کا کیپسول ہوتا ہے. اور اس کے بعد مولانا رومی فرماتے ہیں کہ نبیوں کے بعد اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کے الفاظ میں نور ولایت ہوتا ہے، ولی اللہ کا نور ہوتا ہے، وہ جب بولتا ہے تو اس میں اس کے دوستی اور اللہ سے تعلق کا جو قلب میں نور ہوتا ہے اس کے الفاظ میں بھی ہوتا ہے. بھئی لوٹا جب جھکاؤ گے ٹوٹی سے کچھ گرے گا تو جو لوٹے میں ہوگا وہی تو نکلے گا. اب آپ نے ایسے لوٹے سے بیعت کر لی جس میں پیشاب بھرا ہوا ہے اور آپ نے شوق سے اس کے چمک دمک دیکھ لیا کہ سلما ستارے ٹکے ہوئے ہیں، کلو کلو پترا آنکھوں میں لگا ہوا ہے، 2.5 فٹ کی توند آگے نکلی ہوئی، آپ نے سوچا یہ بہت بڑا پیر ہے، لیکن یہ دیکھو کہ اندر کیا ہے. آپ نے اس کو جب جھکائیں گے تو لوٹے سے وہی نکلے گا، جو اس میں کلو عنائن یہ تو رش ہو، ہر برتن سے وہی تو ٹپکے گا بے معافی جو اس میں ہوگا. لہذا مولانا رومی فرماتے ہیں کہ شیخ نورانی ضلع راہ آگاہ کنت، اللہ والا جب بولتا ہے تو اس کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ اس کے تعلق میں اللہ کا نور بھی داخل کرتے ہیں، تو وہ الفاظ کے ذریعے سے اس کا نور بھی ساتھ ہوتا ہے، راستہ بھی بتاتا ہے اللہ کا اور نور را با لفظہ ہمراہ کرت الفاظوں کے ذریعے اپنے نور کو بھی ساتھ کر دیتا ہے. دو راستہ ہو گیا. اور بعض وقت میں دوست نفس و شیطان کی کشتی میں ایسا داؤں بتا دیتا ہے. ایک پہلوان ہے الہ آباد میں، میرے عزیزوں میں سے ایک پہلوان تھے، ان کے والد بادام کی دکان پر مقرر تھے، مالک سے انہوں نے طے کر لیا کہ میں اپنے بیٹے کو پہلوان بنانا چاہتا ہوں، لہذا تنخواہ تو آپ اتنی دیتے نہیں کہ میں اس کو بادام پلا سکوں، لہذا آپ اجازت دے دیں کہ جتنا میں بادام چاہوں لے جایا کروں، روزانہ کم سے کم ایک پاؤ کی تو اجازت دے دیجیے. وہ بھی سخی تھا، پرانا وہ ملازم تھا، کہہ دیا جاؤ لے جاؤ. روزانہ اس کو بادام پلاتے پلاتے بہت تگڑے پہلوان ہوئے. میں اس زمانے میں طبیہ کالج الہ آباد میں پڑھ رہا تھا، 3 بجے رات سے وہ ڈنڈ بیٹھک شروع کر کے شیروں چنا بھیگا ہوا اور کھاتے جاتے تھے، دودھ پیتے جاتے تھے، یہاں تک کہ بہت ہی خوبصورت جسم ہو گیا. مگر کبھی کسی کشتی میں میدان میں اترے نہیں. جب کبھی اعلان ہوا کہ بھائی اس پہلوان کے مقابلے میں تو ان کے والد کھیلتے تھے، کھیلنے سے کیا ہوتا، جب دل میں ہمت نہ ہو کہتے ہم مقابلہ نہیں کریں گے،
باڈی دیکھ لو میری بس.
تو پہلوان کی باڈی بنانے سے کام نہیں چلتا, داؤں پیچ سیکھنا پڑتا ہے اور دل بھی ہونا چاہیے. تو عبادت تنہائیوں میں کرو گے, باڈی تو بن جائے گی صاحب. دس رکعت نفل پڑھ لی, ایک ہزار اللہ اللہ کر لیا, یہ تو دس ہزار ضرور سے پڑھتے ہیں. مگر دل اللہ والا بن جانا اور داؤں پیچ سے نفس و شیطان کو گرا دینا, یہ اس وقت ہوگا جب کسی استاد اور شیخ کی صحبت نصیب ہوگی. لہذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ تین من کا پہلوان ایک من کے پہلوان سے گر گیا. داؤں اور پیچ کہتے ہیں اس کو, ایسا پیچ مارا کہ وہ گر گیا دھم سے. ایسے ہی اللہ والوں سے بعض وقت ایسے نقطے مل جاتے ہیں کہ نفس و شیطان چت ہو جاتے ہیں. وہ داؤں پیچ مقابلہ کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں. مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ صاحب میں وی سی آر سے یا سی وی ٹی وی جب دیکھتا ہوں تو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں. وہ یہی سکھائے گا ادھر سے مت گزرو. جو چیزیں تمہیں اپنے اندر کھینچ لیتی ہیں اس میگنیٹ سے گزر, پاس سے گزرتے کیوں, گلی چھوڑ دو. کیا ضروری ہے, ایک ہی گلی ہے دنیا میں, دوسرے سڑک سے جاؤ. آپ کہیں صاحب دوسرا گلی کا راستہ دور ہے, ذرا دس منٹ زیادہ لگتے ہیں. تو خدا کے لیے کیا تھوڑا سا پسینہ اور تھوڑا سا راستہ منٹ بھی نہیں دے سکتے ہو, پھر بھی جنت کی فکر ہے. اور ان 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 بے حیائیوں میں کیا رکھا ہے جو ان کو ان کے اندر سکون سمجھتا ہے کہ میں فلم دیکھ کر اور یہ ناچنے گانے والیوں کو دیکھ کر مزہ آ جائے گا, سکون مل جائے. مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث مظاہر العلوم خلیفہ وقت حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں, عشق بتا میں اسد کرتے ہو فکر راحت. عشق بتا, بتا سے کیا مراد ہے بھائی, یہی ٹیڑیاں حسین لوگ. بتا اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی اردو آج کل بڑی کمزور ہے. آج کل کی اردو یہ ہے کہ ایم اے ہیں ڈبل ایم اے, بلکہ ایم ایس سی بھی ہیں اور ختم لکھتے ہیں حضرت مولانا فلاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہیں یہ بھی خبر نہیں کہ زندگی میں لکھا جاتا ہے یا مرنے کے بعد. میرے پاس ایسا خط آیا کہ مجھ کو رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ ایم ایس سی صاحب. اس لیے کہتا ہوں بتوں سے مراد یہ دنیاوی بے پردہ عورتیں جو پھرتی. تو مولانا اسد اللہ صاحب فرماتے ہیں, عشق بتا سے اسد, عشق بتا میں اسد کرتے ہو فکر راحت. تم سمجھتے ہو کہ ان کو دیکھ کر ہمارے راحت اور ہم کو سکون ملے گا, سکون چھن جائے گا. دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خوابگاہیں. کوئی شخص دوزخ میں جنت کا آرام تلاش کر رہا ہو, اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے غضب کے اعمال جو ہیں ان کا دوزخ سے کنیکشن ہے. اور ایک بات اور یاد آئی کہ دنیا میں کسی سلطان وقت اور بادشاہ وقت کی بغاوت کے اسکیم بنانے سے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی, کیونکہ بادشاہ کو خبر نہیں ہے. ایک شخص رات بھر دل میں اسکیم بنا رہا ہے کہ میں دار الخلافہ کا تختہ یوں لڑ دوں گا, بادشاہ کے وزیر اعظم کی کرسی کو یوں لڑ دوں گا اور یوں لے جاؤں گا, یوں کروں گا اور پستول یوں لے جاؤں گا. رات بھر اسکیم بناتا ہے, لیکن اس کے دل کی بات نہ تو سی آئی ڈی پا سکتی ہے پتا, اور نہ کوئی دنیا میں ایسی سائنس دانوں نے مشین ہی جاتی ہے کہ وہ قلب کی چیز کو کیچ کر لیں اور عکس کر لیں. لہذا اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ بادشاہ اس سے بے خبر. لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جو اسکیم بناتا ہے, اگر سے اپنی ابھی اس نے کچھ نہیں ظاہر کیا, نہ تو پاؤں اٹھایا, نہ ہاتھ اٹھایا, نہ آنکھ سے دیکھا, صرف لیٹے لیٹے چادر اوڑے ہوئے دل میں کسی گناہ کی اسکیم اور کسی گناہ کا تدبیر سوچ رہا ہے. تو چونکہ اللہ دنیا میں جو سلطنت کا مرکز دار الخلافہ ہوتا ہے, مرکز اپنے تمام چیزوں سے بے خبر ہوتا ہے جب تک کسی آئی ڈی اس کو نہ اطلاع دے. دلوں کی بات نہیں جانتا بادشاہ. لیکن اللہ تعالیٰ ایسے احکم الحاکمین ہیں کہ جب انسان ذرا سا بھی سوچتا اللہ سے نافرمانیوں کا خیال بھی دل میں سوچنے لگا قصدن, ایک تو بلا ارادہ خیال آ گیا, بلا ارادہ کوئی خیال آ گیا گناہ کا اس پر کوئی معاوضہ نہیں, ارادہ کر کے کچھ اسکیم بنا رہا ہے, مرکز کو خبر ہو گئی اسی وقت آپ کے گناہ کا آغاز, نقطہ آغاز زیرو پوائنٹ, میں انگریزی کی اسی لیے بول رہا ہوں, معصیت کے کسی گناہ کے کرنے کا نقطہ آغاز جس کو آپ زیرو پوائنٹ کہتے ہیں, اور وہاں فوراً اللہ کو خبر ہو جاتی ہے اس مرکز کی. لہذا آپ کا چین اسی وقت سے اڑنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہے دنیا کی بادشاہ کی بغاوت میں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اتنا فرق ہے. رات بھر ایک شخص موجود بادشاہ وقت کی نافرمانی کو سوچتا ہے دل میں, لیکن اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ اس کو خبر نہیں ہے بادشاہ کو. لیکن اللہ کی نافرمانی کا نقطۂ آغاز فوراً وہاں ہے, عرش پر ہے, فوراً پتہ چل جاتا ہے, اللہ میاں دیکھ لیتے ہیں. اسی لیے فرماتے ہیں قرآن میں کہ یا علم و خائنۃ العیون, جب تم آنکھوں سے چوریاں کرتے ہو, غلط جگہ استعمال کرتے ہو, تو بھی ہم جان جاتے ہیں. یا علم و خائنۃ العیون وما تخفی الصدور, اور جو تمہارے سینوں میں گندے خیالات پکتے ہیں ہمیں اس کی بھی خبر ہو جاتی ہے. اس لیے دوستو اللہ تعالی کی نافرمانی کا نقطۂ آغاز بھی آپ کے چین کو چھیننے کا نقطۂ آغاز بن جائے گا. جس اسپیڈ سے آپ نافرمانی کی طرف بڑھیں گے, اسی اسپیڈ سے آپ کا چین چھنتا چلا جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے. گناہ تک پہنچنے میں اگر سے بہت فاصلے ہیں ابھی, سمجھا؟ بس. اور اس کی ایسے ہی اس کے عکس پر ہے. ابھی آپ نے سوچا کہ کل جمعے کو ہم کسی کے یہاں جائیں گے, اللہ کی باتیں سنیں گے, خیال آتے ہی چین شروع ہو جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خبر لگ گئی کہ میرے بندے فلاں جگہ جانے کا ارادہ میری محبت سیکھنے کے لیے کرتے ہیں. ایسے برعکس معاملہ, فرما برداری کا نقطۂ آغاز وزیر پوائنٹ بھی آپ کو اسی اسپیڈ سے چین دیتا چلا جائے. تو اللہ والوں کی صحبت سے دو طریقہ ہو گیا, نمبر ایک ان کی دعائیں, نمبر دو ان کی مجالس کی گفتگو جو ہوتی ہے اس میں بھی انوار ہوتے ہیں. اور نمبر تین کیا ہے؟ نمبر تین یہ ہے کہ ان کے قلب میں جو کچھ خاصیتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے قلب میں خود بخود منتقل ہوتی چلی جائیں گی. طبیعت میں خاصہ ہے, مشکات کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی سے گہری دوستی کر لیتا ہے اسی کے دین پر وہ شخص خود بخود ہونے لگتا ہے. المرء على دین خلیل ہی فلینظر احدکم من یخالف, ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر خود بخود ہونے لگتا ہے. امام غزالی کا قول ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ فإن اتباع تسرق من تباع اخرى, طبیعتیں ایک دوسرے سے خصلتوں کو عادتوں کو چوری کر لیتی ہیں, چاہے ارادہ ہو یا نہ ہو. جیسی صحبت ہوگی وہ آثار پیدا ہونے لگتے ہیں, آپ کا ارادہ بھی نہ ہو. تو حکیم الامت تھانوی نور اللہ قدر فرماتے ہیں, یہ جو پردہ گرا ہوا ہے اس کو اوپر اٹھا کے اوپر رکھ دو بھائی, یہ پردہ جو گرا ہوا ہے اوپر اٹھا دو. کچھ فرق ہوا, بعضے لوگ سامنے نظر آنے لگے. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طبیعتوں میں چوری کی خاصیت ہے, خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, انسان کو دیکھ کر انسان اس کا رنگ اور اخلاق لینے لگتا ہے. بزرگوں کی صحبت میں آتے جاتے ہوئے خود بخود دل میں اچھے اعمال کی توفیق شروع ہو جائے گی, اس کے دل میں جو کچھ ہے آپ کے اندر وہ منتقل ہونا شروع ہو جائے گا, خفیہ خفیہ آپ کی طبیعت خود چوری کرنے لگے گی. یہ ہے امام غزالی کا قول جو ملا علی قاری نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے. فَإِنَّ التِّبَاعَ تَسْرِقُ مِن تِبَاعٍ أُخْرَى, طبیعتیں ایک دوسرے کی طبیعتوں سے عادتوں کو لے لیتی. لہذا غور کر لو کہ تم کس کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہو, غلط آدمی کے پاس اٹھو بیٹھو گے وہی چیزیں پیدا ہو جائیں گی. تین باتیں ہوں گی, نمبر ایک کہ وہ خلوتوں میں دعائیں کرتے ہیں, نمبر دو ان کی ملفوظات میں اللہ تعالیٰ ان کے قلب کے انوار اور برکات سے ان کے قلب کی ان کے ملفوظات میں ہدایت کے انوار ہوتے ہیں, اور نمبر تین کیا ہے کہ طبیعتیں آپ کی ان کے اخلاق کو چرا لیں گی خود بخود. اللہ نے دل انسان کی طبیعت ایسی فطرت بنائی ہے کہ جیسی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے وہ خربوزے کی طرح خربوزہ رنگ پکڑ لیتا ہے, طبیعتیں ایک دوسرے سے عکس کر لیتی ہیں. لہذا اگر صحبت اچھی ہوگی تو ان کی چیزیں منتقل ہو جائیں گی. اور چوتھی چیز جو ہے وہ عجیب و غریب چیز ہے, وہ ہے آہن بپارس, آہن کی بپارس آشنا شد, جو لوہا پارس پتھر کے پاس ٹچ ہوتا ہے فل فور بصورت تلا شد, فوراً سونا بن جاتا ہے. آخری صورت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے, خاصیت رکھی ہے سونا بننے کی, لوہا سونا بن جاتا ہے. ابھی کہیں گے آپ صاحب اس خاصیت کی دلیل کیا ہے؟ اس خاصیت کی دلیل بخاری کی وہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جلد نمبر 11 فتح الباری صفحہ نمبر 213 پر لکھتے ہیں حافظ ابن حجر, 100,000 حدیثوں کا حافظ بخاری کا شرح کرنے والا, کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والے لا عشق جلیس ہو محروم نہیں رکھے جاتے. اگرچہ اس میں ہیں فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ایسا تھا, ایک فرشتے نے کہا ایک بندہ ایسا ہے اس مجلس میں کہ لیسا اب فیہم عبدن لیسا منہم, اللہ والوں کی مجلس تھی, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھ رہے تھے کہ کیا کر رہے ہیں, فرشتے گواہی دے رہے ہیں کہ آپ کا نام لے رہے ہیں, آپ سے جنت مانگ رہے ہیں, آپ سے دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی گفتگو فرمائی, بخاری کے اندر لمبی حدیث موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا کیا مجھ کو دیکھا ہے؟ عرض کیا نہیں دیکھا, نہیں بغیر دیکھے آپ کو یاد کر رہے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو, فرمایا دیکھ لیتے تو نہ جانے کیا کس طرح آپ پر فدا ہوتے. اسی طریقے سے جنت کے سوال پر سوال جواب ہوا کہ بغیر دیکھے اتنا مانگ رہے ہیں, اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا. اسی طرح سے دو آخر میں فرمایا سب کو میں نے بخش دیا. تو فرشتہ کہتا ہے قال ملک من الملائکہ, ایک فرشتہ کہتا ہے کہ فیہم عبد اللہ سمین ہوں, ایک بندہ اس میں ایسا ہے تھا جو صالحین میں سے نہیں تھا. ایک روایت حافظ ابن حجر فرماتے ہیں فیہم عبد الخطاؤں, وفی روایت اخرى فیہم عبد الخطاؤں, ایک بندہ خطا کار نالائق تھا, اخلاص سے بھی نہیں بیٹھا تھا, انما جاء لحاجت, ایک حاجت سے آیا تھا, مر فجلس معهم گزرا اور بیٹھ جائے دیکھیں یہاں لوگ کیا کر رہے ہیں. کچھ لوگ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو بھی بخش دیا, وہ لہو قد غفرتو. کیوں؟ اب یہاں پر برکت والی حدیث بخاری کی ہے جو حکیم الامت کے قول پر میں اس کی تائیدن پیش کر رہا ہوں. کہ ہم الجلسہ لا عشق دلیس ہم اللہ والے ایسے دلیس ہوتے ہیں کہ ان کی صحبت کا بیٹھنے والا محروم نہیں رکھا جاتا. اس کو یہ وقت دیا. اس کے بعد حافظ ابن حجر کے الفاظ سنیے, فتح الباری شرح بخاری میں لکھتے ہیں, ان نجلیس ہم یندرج معہم, اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والے انہیں کے ساتھ رجسٹریشن, انہیں کے ساتھ ان کا اندراج ہو جاتا ہے. اندراج یندرج درج ہو جانا ہے. ان نجلیس ہم یندرج معہم فی جمیع ما یتفضل اللہ بہ علیہم, اللہ والوں پر جو مہر رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان پر بھی نازل ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اکرام اللہم, اللہ والوں کا اللہ تعالیٰ اکرام فرماتے ہیں اپنے خاص بندوں کا. ولو لم یشارکہم فی اصل ذکر, اگر جو اتنا ذکر فکر بھی نہیں کرتے کام ان کا بھی بن جاتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آدمیوں کا ذکر سننے کے لیے فرشتے کیوں گھیر لیتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ ان للہ ملائکۃ, اللہ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو گھیر لیتے ہیں ذاکرین کو, اہل ذکر کی مجلس کو تلاش کرتے رہتے ہیں. یلتمسون اہل ذکر, ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق, اللہ کے خاص فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے رہتے ہیں, ان کا کام ہی یہی ہے, تلاش کرتے ہیں کہیں اللہ کے نام لینے کی کہیں آواز آ جائے, جی اٹھے مردے تیری آواز سے, وہ تلاش کرتے ہیں کوئی اللہ کا نام لینے والا مل جائے. تو یہ گھیر لیتے ہیں اور اسی گھیرنے سے گھیرتے گھیرتے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. تب اللہ تعالیٰ نے یہ سوال جواب کیا جو آپ کو حدیث بخاری سنائی. اس پر دو اشکال کیا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب فرشتے خود اللہ کے پاک بنتے ہیں تو ہمارا ذکر آدمیوں کا ذکر سننے کیوں آتے ہیں جبکہ ہم گنہگار ہیں نالائق ہیں؟ پاک مقدس مخلوق گنہگاروں کا ذکر سننے آئے, ان کو ضرورت کیا پڑی؟ تو فرماتے ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 11 میں صفحہ 213 پر, فتح الباری 14 جلدوں میں ہے وہ لگی ہوئی لال رنگ کی, داہنے طرف دیکھو 14 جلدوں میں بخاری کی شرح لکھی ہے. فرماتے ہیں اس کا دو جواب ہے, فرشت آدمیوں کا ذکر فرشتوں کے ذکر سے افضل ہے, وہ اپنے افضل ذکر سننے کے لیے آتے ہیں. کیوں؟ دو وجہ ہے اس کی, کہ فرشتے جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں ان کو اور کوئی کام نہیں ہے, آپ کو استنجا بھی کرنا ہے, پیشاب بھی کرنا ہے, پیخانہ بھی کرنا ہے, روٹی بھی پکانی ہے ماں بہنوں کو, بچوں کے لیے, شوہر کے لیے, شوہر کو دفتر بھی جانا ہے, روزی بھی کمانا ہے, ہزاروں فکروں میں بھی اپنے مالک کو بھولتے نہیں. واہ, مولانا اسد اللہ صاحب کا شعر یاد آیا, فرماتے ہیں گو ہزاروں شغل ہیں دن رات میں, گو ہزاروں شغل ہیں دن رات میں, لیکن اسد آپ سے غافل نہیں. ہزاروں مشغولیوں میں فرماتے ہیں کہ آپ سے غافل نہیں ہے اللہ والے, آپ کو یاد کر رہے ہیں. تو آدمیوں کا ذکر اس لیے سے افضل ہے, ان کا ذکر آدمیوں کا ذکر افضل ہے فرشتوں کے ذکر سے, اس لیے وہ سننے آتے ہیں, شوق رکھتے ہیں کہ ذرا دیکھوں دنیا میں چل کر زمین پر یہ انسان مٹی سے پیدا, ہم نور سے پیدا, مگر ہزاروں کاموں میں رہتے ہیں, ہزاروں غم و فکر میں ہیں, پھر بھی نمازان ہوئی اور نماز کے لیے بھاگے جا رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, درود شریف پڑھ رہے ہیں, بزرگوں کے پاس جا رہے ہیں, ہزاروں فکریں چھوڑ. ایک وجہ فضیلت ہے ذکر آدمین یہ ہے, اور دوسرا آدمیوں کے ذکر کی فضیلت کا کیا سبب ہے کہ فرشتے ذکر کرتے ہیں اللہ کو دیکھ کر, ہم بغیر دیکھے انہیں یاد کر رہے ہیں, وہ عالم شہادت میں ہیں, حضوری میں ہیں, خدا کو دیکھ کر یاد کرتے ہیں. آدمی یعنی انسان وہ اللہ کو بغیر دیکھے یاد کر رہا ہے. فرماتے ہیں کہ عالم شہادت کے ذکر سے عالم غیب کا ذکر افضل ہوتا ہے. عالم شہادت سے مراد گردن کٹانا نہیں, حضوری کے معنی آتے ہیں, شاہد معنی گواہ کے, حضوری کے معنی عربی آتے ہیں. سمجھ گیا؟ تو آپ نے دیکھا کہ یہ میں اس کر رہا تھا کہ چار طریقے سے, یہ چار طریقے ہو گئے نا کہ اللہ والوں کی صحبت میں اللہ نے برکت رکھی ہے. آہستہ 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 آہستہ, یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں زازان, ایک گویا شرابی کبابی گا رہا ہے, وہاں لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے. ملا علی خاری رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں کیا ہوتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود فرماتے ہیں کنت سادس الاسلام, میں چھٹا درجے کا مسلمان ہوں, یعنی چھٹے نمبر پر اسلام لانے والے صحابی ہیں یہ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک, نالے مبارک, وضو کا پانی اور بہت سے تمام چیزوں کے خادم بھی تھے سفر میں, اور 70 سورتیں براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یاد کی تھی. تلقنا 70 سورتن, ان عبداللہ بن مسعود تلقنا 70 سورتن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے 70 سورتیں براہ راست یاد کی تھی, نبی کے حافظے سے حافظہ لیا تھا 70 سورتیں. اور ایک خاص ادا اور تھی جو غیر اختیاری اللہ کے جس کو دے دے, وکان یش بہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ رکھتے تھے, یہ تو بڑی پیاری چیز ہے اللہ جس کو, وکان یش بہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے. ملا علی خاری فرماتے ہیں خلفائے راشدین کے بعد ان سے بڑھ کر کوئی صحابی نہیں, ان عبداللہ ابن مسعود اب کان افضل الصحابہ بعد خلفائے راشدین,
خلفائے راشدین وہ چار یار, چار صحابہ کے بعد سب سے بڑا درجہ عبداللہ بن مسعود کا, یہ جا رہے تھے. نبوت کا زمانہ ختم ہو چکا تھا اور اس کے بعد گزرتے ہوئے ایک زازان نامی گویا بہترین آواز سے گا رہا تھا اور اس کی آواز غضب کی تھی, نہایت پیاری آواز اور عربی اشعار جانتے ہو, اس عربی زبان میں خود مٹھاس پھر عربی اشعار, پھر اس کی آواز بھی غضب کی اور مجمع لگا ہوا مست تھا اور مجمع بھی ایسے, اور وہ خود بھی شارب الخمر تھا یعنی شراب پی کر شعر پڑھ رہا تھا اور لکڑی ٹکاٹک ٹکاٹک وہ خاص ساز پر وہ کچھ اپنا بجا بجا بھی رہا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گزرے تو فرمایا یا لیتہ یقرأ, یا لیتہ یقرأ تلاوت القرآن, یا لیتہ یقرأ القرآن بحاظ صوت الحسن, کاش کی اس اچھی آواز سے قرآن پڑھتا تو کتنا بڑا درجہ اس کا ہوتا. یہ ظالم اپنی آواز کو غلط جگہ استعمال کر رہا ہے. خدا جس کو حسن دے اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرے. یہ حسن کا سورہ یوسف کی تفسیر میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو حسین پیدا کر دے, کسی کی آواز اچھی دے دے تو فرماتے ہیں لا یشبہ حسنہ فی اشیاء نہیں تعالیٰ شانہ, اللہ کی نافرمانی میں اپنے حسن آواز کو یا حسن صورت کو ضائع نہ کرے, فرما برداری میں لگاؤ. لہذا فرمایا کہ یا لیتہ, کاش کی یہ شخص یقرأ القرآن بحاظ صوت الحسن, اس پیاری آواز سے قرآن پڑھتا. بس یہ آواز دور سے نکلی اللہ نے وہاں تک پہنچا دی. آ گیا وقت, یہ ہے اللہ یستوی علیہ من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف سے کھینچ لیتا ہے. تو عبداللہ بن مسعود تو بہت دور تھے, سڑک پر سے جا رہے تھے, قریب نہیں آئے تھے, مگر جب اللہ کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے آواز کو اس کے کانوں تک پہنچا دیا. مجمع کا شور گل, پھر لکڑی کا ٹکاٹک ساز, اتنا شور گل, خود اس کی آواز کا شور, سامعین کا واہ واہ, بخ بخ کہتے ہیں عرب واہ واہ کے موقع پر, مرحبا کیا کیا کہہ رہے ہوں گے, اور جناب شور گل میں ان کی آواز اللہ نے پہنچا دی. بس فوراً اس کو خاموش ہو گیا اور اس نے پوچھا من ہذا, یہ کون شخص ہے جو جا رہا ہے؟ لوگوں نے کہا صاحب رسول اللہ, اللہ کے رسول کا ساتھی ہے. اللہ اور صحابہ کو کیا لقب ہوا صاحب رسول اللہ, ارے یہ اللہ کے رسول کا صحابی ہے ساتھی. اس نے کہا ماذا یقول, کیا کہتا ہے یہ شخص, ماذا قال, کیا کہا؟ لوگوں نے بتایا اس نے یہ کہا کہ یا لیتہ یقرأ القرآن بحاظ صوت الحسن, کاش کی آواز سے قرآن پڑھتا. بس راشا تاری ہو گیا, وقت آ گیا کھینچنے کا, وقت آ گیا, اللہ نے پیار کر لیا اس کو, کانپنے لگا, رونے لگا اور روتے ہوئے جا کر فوراً پیر پکڑ کر رونے لگا, مانکا کر لیا, مانکا کیا, اور عبداللہ ابن مسعود بھی روئے اور وہ بھی رویا, زازان بھی, دونوں روئے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اے عبداللہ ابن مسعود, یہ تو گنہگار ہے, یہ تو روتا ہے تو ٹھیک ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے, مگر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم, جس سے اللہ خوش ہو رہا ہو, جس کی توبہ سے ملائکہ خوشیاں منا رہے ہوں, اور ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے, تو یہ رو رہا ہے تو اس کے رونے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں, تو میں مجھے رونا نہ آئے گا, مجھے اس کی اس توبہ کی خوشی میں رو رہا ہوں. لہذا روئے اور اس کے بعد اس نے توبہ کیا اور ایک زمانہ ساتھ رہ کر بہت بڑے ولی اللہ تابعی ہوئے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا واقعہ کتاب الاستغفار میں جلد نمبر 5 میں ان کا واقعہ کتاب الاستغفار میں لکھا. تو یہ ہوتا ہے جذب کا حال, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک بڈھا ایک شخص جوانی سے چنگ بجاتا تھا, سرنگی اور شیر کہتا تھا, اس کی کمائی یہی تھی, گانا بجانا اور انعام لینا لوگوں سے. جدھر جاتا تھا تو بچے بھی اس کی آواز پر مست تھے اور عورتیں بھی مست ہوتی تھیں اور جوان بوڑھے تمام مجمع گھیر لیتا تھا, اور اس کی کمائی یہی تھی, دے انعام ماں پھٹاخٹ نوٹ پیسے سکے اور اشرفی دنانیر اور دراہم برستے تھے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ اس کی یہ بڈھا ہو گیا, آواز خراب ہو گئی. جب آواز خراب ہو گئی تو آہستہ آہستہ جو اس کو بخشیش دے رہے تھے اس کے عاشقین بھی دھیرے دھیرے کھسکنے لگے. دیکھا دنیا کا حال کہ کتنی بے وفا ہے. حسن رفتہ کا تماشا دیکھ کر عشق کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے, ساری سب چاہنے والے بھاگے جب آواز خراب ہو گئی. جب شکل بگڑ جاتی ہے تو جو لوگ تمام رات دن اس کو گھورتے رہتے ہیں وہی پہلے بھاگتے ہیں, بلکہ جو شہوت سے نہیں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں وہ قائم رہتے ہیں, اور جو دنیاوی محبتوں سے جان دل اور پیسے خرچ کرتے ہیں وہ شکل کے بگڑتے ہی وہ بھی بگڑ جاتے ہیں اور بھاگتے ہیں. دنیا بہت بے وفا ہے, اس سے دل مت لگاؤ. اللہ سے بڑھ کر کوئی وفا دار محبوب ایسا پیارا کہیں نہیں پاؤ گے لیس کم مثلہ شے, ان کا تو کوئی ہمسر برابری کرنے والا ہی. اور اللہ والو اگر اس کے بعد اللہ والو اللہ والے ہی زمین پر باوفا ملیں گے, جو آپ کی غریبی میں بھی آپ کا ساتھ دیں گے دعاؤں سے, آپ کی غریبی میں, آپ کی بڑھاپی میں بھی, آپ کی شکل بدل جانے سے بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ وفادار رہیں گے, کیونکہ وہ محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں. اور زمین پر بھی اوپر بھی اور زمین کے نیچے بھی اللہ والا باوفا رہتا ہے. جب آپ جائیں گے وہ زمین کے اوپر اگر زندہ رہا تو روئے گا بھی. میرے ایک پیر بھائی کا انتقال ہوا, شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے, اختر اس وقت میں کافیہ پڑھ رہا تھا. حضرت کا مرید عاشق باوفا تھا, بڈھے آدمی تھے, ناظم مطبخ تھے, ہم لوگوں کو کھانا تقسیم کرتے تھے اور بہت خوش مزاج تھے. جب جس کو دال نکال کے دیتے تھے تو ایک مصرع سناتے تھے, کوئی جیسے سر مڈاتے ہیں باز طالب علم تو ایک مصرع پڑھ دیتے تھے, اگر خواہی چپت خوردن سر خدرا گھٹول کن, یعنی اگر چپت کھانا چاہتے ہو تو سر کو گھٹا کراؤ. تو فارسی تھوڑی یہ بنا لیا تھا انہوں نے ہنسانے کے لیے, اگر خواہی چپت خوردن سر خدرا گھٹول کن, یہ اس قسم کے پر مذاق آدمی تھے, حافظ حسن نام تھا. جب ان کا انتقال ہوا تو میری عمر اس وقت بہت تھوڑی تھی, 20-21 سال. میں نے ان کو دیکھا کہ ان کا جنازہ حضرت نے لوگوں نے کہا کہ حضرت سے کہ چل کے چہرہ دیکھ لیجیے, بس حضرت اتنے زور سے روئے اور فرمایا کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں ان کا چہرہ دیکھ سکوں, مجبور ہوں. یہ ہے محبت اللہ والوں کی. اولاد نہیں تھی, جسمانی روحانی اولاد کے ساتھ یہ تعلق تھا. رونے لگے اور فرمایا کہ میں نہیں دیکھ سکتا, میرے اندر طاقت نہیں کہ میں دیکھ سکوں. اس کے بعد حضرت ایک درخت کے نیچے اتنا روئے, اتنا پڑھ پڑھ کے بخشتے رہے. جب جنازہ اٹھا تو حضرت نے اپنے کندھوں پر اپنے مرید کا جنازہ لیا. وہ شخص جس کا نام عبداللہ ذل بجادین ہے, بجاد کے معنی چادر کے آتے ہیں, منجد نے لکھا ہے, دو چادروں میں ہمیشہ گزارا زندگی, صحابی ہیں اور کوئی گھر نہیں تھا مدینے میں ان کے پاس, اتنے غریب تھے. دولت قدے نبوت کے دروازے پر ساری رات لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. جب انتقال ہوا 12 بجے رات کو, صحابہ نے دیکھا کہ قبرستان کے مدینے کے قبرستان میں چراغ جل رہے ہیں, سب دوڑ پڑے اور دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں خود اترے ہوئے ہیں اور عبداللہ ذل بجادین کے جنازے کو اپنے ہاتھوں پر لے کر اتار رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے رشک آیا اس جنازے پر کہ کاش کہ میرا جنازہ ہوتا, ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا, جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے اور بے خودی چاہیے بندگی کے لیے. کیا قسمت کی بات کہ سید الانبیاء کے ہاتھوں میں امتی کا جنازہ آ رہا ہے. اللہ اللہ کیا شان. عبداللہ ابن مسعود تمنا فرماتے ہیں کہ کاش کہ میرا جنازہ ہوتا جو رسالت کے ہاتھوں میں اس طرح سے اٹھایا تھا. تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت نے جنازہ ان کا اپنے کندھے پر رکھا, اس وقت عجیب منظر تھا, مرید کا جنازہ شیخ کے کندھے پر. یقیناً آج تک مجھے وہ نقشہ سامنے ہے, مرید کا جنازہ شیخ کے کندھے پر جا رہا اور اس قدر حضرت نے کیا کس دل سے دعائیں مانگ رہے تھے, میں دیکھتا رہا. تو میرے دوستوں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ خاص بندوں کا یہی وفادار ہیں, باقی کسی کی دوستی کا کوئی پتہ نہیں, ذرا سی دیر میں آنکھیں بدل جاتی. تو یہ جب ان کی آواز بدل گئی, یہ پیر چنگی رحمت اللہ علیہ جو آخر میں بہت بڑے ولی اللہ ہوئے, ساری زندگی گایا بجایا, شریعت کے خلاف زندگی گزاری, گانے بجانے کا پیسہ کھایا, روٹی کھائی, جب آواز خراب ہو گئی تو دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا, جوانوں نے ساتھ چھوڑا, بڈھوں نے ساتھ چھوڑا, بچوں نے ساتھ. اب جب آواز بھیں بھیں نکلنے لگی جیسے تبلا پھوٹ جائے تو کس کی آواز نکلتی, لہذا وہ دیکھ بہت رویا وہ بڈھا کہ یا اللہ یہ دنیا ایسی بے وفا ہے کہ جب میری آواز اچھی تھی تو ظالم مجھے حلوا کھلاتے تھے, اب سوکھی روٹی دینے کے لیے تیار نہیں, یعنی مجھے میری طرف دیکھتے تک بھی نہیں. بس دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا, مدینے کے قبرستان میں گئے. مولانا حضرت عمر کا زمانہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ مدینے کی قبرستان کے گڈھے میں جو قبر ٹوٹ گئی تھی, گر گئی تھی, اس میں لیٹ کر اس نے بجایا اور کہا اے اللہ دنیا میری آواز خراب ہو گئی, جب اچھی آواز تھی تو دنیا والے میرے آگے پیچھے پھرتے تھے, اب میری آواز خراب ہو گئی, اس خراب کا آواز یہ خراب آواز سننے والا سوا آپ کی رحمت کے کوئی نہیں, آپ تو کریم ہے, آپ نے تو پیدا کیا, پیدا کرنے والا, ماں سے پوچھو اگر لڑکا لنگڑا ہو, لولا ہو, کانا ہو, پاگل ہو, مگر ماں کے دل سے پوچھو اس کو وہی پیارا ہوتا. کوئی کہہ دے میرا اچھا خوبصورت لڑکا لے لے, یہ کالا کلوٹا, آنکھ کا کانا, ہاتھ کا لولا, جان نہیں سکتی. تو ماؤں کی محبت پر تو تم کو اتنا ناز ہے, میری رحمت پر کیوں نہیں ناز کرتے, میری رحمت کا کیوں نہیں اندازہ کرتے ہو, تھوڑا سا دیکھو تو سوچو تو صحیح. مادرا را مہرمن آموختم, ماؤں کو محبت کرنا میں نے سکھایا ہے, چوب و شمع کی منافروختم, میری رحمت کا چراغ و محبت کا شمع کیسے ہوگی جس کو میں روشن کرتا ہوں دوستو. تو دیکھا آپ نے, اس شخص نے کہا اللہ یا اللہ آج میں آپ ہی کو سناؤں گا اپنا بھجن, اپنا گانا, اپنا شعر آپ کو سناؤں گا, کیوں دنیا والوں نے تو لات مار دیا. ظالم کو حلوہ کھلانے کے بجائے دیکھتے بھی نہیں, سوکھی روٹی بھی نہیں دیتے, کوئی پوچھتا ہی نہیں, سب کہتے رہے بس دیکھ دیکھ کے بھاگتے ہو کہیں وہ پرانی یاد نہ آ جائے اس کو کہ تم نے ہم کو پہلے اتنا دیا تھا. لہذا اس نے بتایا, خوب رویا, نہ جانے کیا کیا مضمون بیان کیا اللہ سے, دنیا کی بے وفائی کا مضمون بیان کیا اور اللہ کی رحمت کو بیان کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھلایا اس کی شکل, کہ مدینے کی قبرستان میں ایک بڈھا سرنگی لیے ہوئے چنگ بجا رہا ہے, بیت المال سے اتنا پیسہ لو اور جا کر میرا سلام کہو اور اس سے کہو کہ تمہارا وظیفہ ماہانہ مقرر کر دیا جاتا ہے, کوئی فکر مت کرو, اگر دنیا چھوڑتی ہے تو تمہارا اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا کیونکہ اس نے پیدا کیا تمہیں, اصل خالق تو میں ہوں, ماں باپ تو متولی ہیں, خالی واسطہ ہے, اصل وہ پیدا تو نہیں کرتے. کتنے ماں باپ ہیں جو اولاد سے محروم ہیں, لاکھ دعا تعویذیں معجون اور طاقت کی چیزیں کھائیں اولاد نہیں ہوئی. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ قبرستان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب ہدایت الہام اتنا پیسہ لے کر گئے اور جا کر وہاں قبرستان تلاش کرنا شروع کیا اور سب کو جھانک جھانک کے دیکھا تو ایک قبر میں جھانکا تو دیکھا ایک بڈھا لیٹا ہوا اور خوب ریوے کر رہا اور خوب رو رہا اللہ میں. اس نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو اس کے تو پسینے آ گئے کیونکہ درہ وہاں تو فوراً کوڑے پڑتے تھے, ان کے درشان جلالی مشہور تھی. لہذا دیکھتے ہی وہ کانپنے لگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ڈرو مت, ہم کوڑے نہیں مارنے آئے, جس کو اللہ پیار کرتا اس کو عمر کو کیا حال ہے کہ کوڑا مارے, خدا تعالیٰ کی رحمت کا پیغام لے کر آیا ہوں, اللہ نے تمہیں سلام فرمایا ہے اور یہ مجھے ہدایت کی ہے بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے, لہذا تمہیں اب مخلوق کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری اس شکستہ اس ٹوٹے ہوئی آواز کو اللہ نے خرید لیا, تم بس فکر مت کرو. اس نے جب یہ سنی تو اس نے چنگ اور اپنے تمام پتھر کو لے کر توڑنا شروع کیا اور اس نے کہا کہ اس نافرمانی کی حالت میں ان کا پیار یہ ہے. دوستو اگر بچہ کا گو نکل رہا ہے, پیخانہ کر رہی ہے ایک لڑکی یا ایک لڑکا چھوٹا سا ماں کے سینے پر ہے تو کیا ماں ٹانگ پکڑ کے پھینک دیتی ہے؟ جب تک اماں کہتے رہو گے, جب تک اللہ کو اللہ کہتے رہو گے, ایک توبہ سے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کے اندر اور رونے میں وہ خاصیت رکھی ہے کہ اللہ مالوسی رحمۃ اللہ علیہ سورہ انا انزلنا کی تفسیر میں فرماتے ہیں جب کوئی گنہگار اپنے گناہوں سے گریا وزاری کے ساتھ معافی مانگتا ہے کہ اللہ ہم کو معاف کر دیجئے, ہم نے بڑے گناہ کیے بالغ ہوتے ہی, تمام اتنے گناہ کیے, آپ قیامت کے دن ہم کو رسوا نہ فرمائیے اور دنیا میں بھی ہم کو ذلیل نہ فرمائیے, یہاں بھی ستاری فرمائیے میدان محشر میں بھی, تو اس کی رونے کی آواز کو سننے کے لیے فرشتے آتے ہیں. کیوں؟ اس حدیث قدسی کے پیش نظر علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی میں فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں, اسی کو تو حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی کی تعریف یہی ہے کہ جب رسول خدا یہ نہ فرمائے کہ میں کہتا ہوں, جب حضور فرمائے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں, اس وقت میں وہ حدیث قدسی بن جاتی ہے. الذي يبينه النبي بلفظه وينسبه الى ربه, حدیث قدسی کی تعریف یہی ہے کہ نبی نسبت کرے خدا کی طرف, تو وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنین المذنبین, گنہگاروں کے رونے کی آواز, لعنین المذنبین, گنہگاروں کی رونے کی آواز احب الی, مجھے زیادہ محبوب ہے من زجل المسبحین, سبحان اللہ پڑھنے والوں سے. اس لیے کسی گنہگار کو حقیر مت سمجھو, معلوم نہیں کب روئے, معلوم نہیں کب آہ کر دے اور فرشتے اس کی گھیر لیں اس کی آہ کو اور اس کے آنسوؤں کو. اے جلیل اشک گنہگار کے یک قطرے کو, اے جلیل اشک گنہگار کے یک قطرے کو ہے فضیلت تیری تسبیح کے سو دانوں پر. تسبیح سبحان اللہ 100 دفعے پڑھا, اللہ رونے والوں کا آنسو شہیدوں کے خون کے برابر وزن ہوتا ہے. کسی گنہگار کو حقیر مت سمجھو, منٹوں میں کام کیا وہی پیر جنگی, ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا؟ اللہ کے جذب سے. اس کے دل میں کس نے ڈالا کہ قبرستان میں جاؤ؟ اس کے دل میں کس نے ڈالا کہ اللہ کو اپنا بھجن سناؤ؟ اللہ نے اس کو جذب فرمایا. مولانا رومی اس کو فرماتے ہیں, اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں, اللہ یستوی الیہ من یشاء کی تفسیر کر رہے ہیں, فرماتے ہیں پیر چنگی کہ بوئر خاص خدا, پیر چنگی کہ بوئر خاص خدا, سارا زمانہ جس نے گانا بجانا کیا ہو, یہ اللہ کا خاص بندہ ہو سکتا تھا؟ پیر چنگی کیبوت خاص خدا, چنگ بجانے والا بڈھا, صرف جس نے بڑھاپی ساری جوانی نافرمانی میں گزاری ہو, سب اللہ کا خاص ہو سکتا تھا. پیر جنگی کیبوت خاص خدا حبزا یہ جذب پناہ حبزا حبزا یہ جذب پناہ حبزا مبارک ہو اللہ تیری شان جذب کو کہ جو پناہ کھینچتی ہے نظر نہیں آتا اگر رسا ان کا ان کے کھینچنے کا ہاتھ نظر نہیں آتا مگر روح محسوس کر لیتی ہے کہ ہمیں کوئی کھینچ رہا ہے ہمارا کوئی پیار کر رہا ہے. بوسا بے اندازہ وہ لبنا پہ دید لاکھ بے شمار بوسے رحمت کے لیتے ہیں ہماری روح کا مگر ان کی ہونٹ نظر نہیں آتے. معرومی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ بوسا بے اندازہ وہ لبنا پہ دید ہونٹ ظاہر نہیں ہوتا ان کی رحمت کے لیکن ہمارا پیار لیتے رہتے ہیں. اگر وہ توفیق نہ دیں تو کون نماز کے لیے آئے, وہ توفیق نہ دے تو اللہ والوں کے پاس کون جائے گا, سارا ان کی توفیق کا ہے. تمہارا رومی نے فرمایا کہ پیر چنگی کیبوت خاص خدا چنگ بنانے والا ایک گنہگار نالائق بندہ اللہ کا مقبول ولی اللہ ہو سکتا تھا لیکن حبزا یہ جذب پناہ حبزا کیا شعر ہے جس قدر درد بھرا ہوا ہے. جو فارسی تھوڑی سی جانتے ہیں ان سے تو پوچھو مت. حبزا یہ جذب پناہ حبزا یعنی شاباشی حبزا یہ موقع تعریف پر ہوتا ہے موقع مدح کیا ہے یعنی مبارک ہو آفری ہو اللہ آپ کی جذب پناہ پر. اصغر گونڈوی رحمتہ اللہ علیہ جگر کے استاد ہیں اسی جذب کو تعبیر کرتے ہیں اپنے شعر میں کہ نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی, میں پاگل نہیں ہوں جو مسجد میں بھاگا جا رہا ہوں تہجد پڑھ رہا ہوں اللہ کی یاد میں رو رہا ہوں, میں پاگل نہیں ہوں. نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی, کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و غریباں کو, کوئی ذات ہے جو نظر تو نہیں آتی مگر مجھے کھینچے لیے جا رہی ہے اپنی یاد کی توفیق دے رہی ہے, اشراق وہ پڑھوا رہے ہیں تہجد وہ پڑھوا رہے ہیں تسبیح اٹھانے کی توفیق وہ دے رہے ہیں یہاں تک کہ توبہ کرنے کی بھی توفیق وہی دیتے ہیں. علامہ علوسی فرماتے ہیں فتاب اللہ علیہ لیتوبو, فرماتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے دنیا میں توبہ کیا صحابہ کی شان میں آیت نازل ہے اللہ فرماتے ہیں کہ فتاب اللہ علیہ اللہ نے ان پر نظر رحمت فرمائی اللہ نے ان پر رحم فرمایا اللہ نے ان کو توفیق توبہ بخشی. بین القوسین تفسیر روح المعانی کی عبارت بیان ہی نقل کرتا ہوں, فتاب اللہ علیہ بس اللہ نے ان پر رحمت فرمائی کیا مطلب, اے وفقہم للتوبہ توبہ کی توفیق عطا فرمائی. تو جس پر توبہ کی توفیق نازل ہو جائے جس کو توبہ کی توفیق مل جائے کسی گناہ سے چھوڑنے کی تو سمجھ لو اللہ نے اس کا پیار کر لیا. یہی ہے ان کی رحمت کا انداز, یہی ان کی رحمت کی ادائیں. قرآن اعلان کر رہا ہے میں تو تفسیر پیش کر رہا ہوں, لیتوبو اور یہ توفیق توبہ کیوں دے رہے ہیں, وفقہم للتوبہ. فتاب اللہ علیہم کی تفسیر کیا کی, وفقہم للتوبہ اللہ کی توجہ ہو پیار و محبت یہی ہے بندوں پر کی توفیق. جس کی ماں پیار کرتی ہے تو بچوں کو گوں میں پڑا نہیں رہنے دیتی, فوراً نہلاتی ہے فوراً تیل لگاتی ہے اور کاجل لگا کر پھر پیار کر لیتی ہے. اللہ 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 سے تعلق اللہ والوں سے تعلق ہو انشاءاللہ تو تھوڑی بہت کی لغزشوں کی فکر تو کرو لیکن مایوسی قریب نہ آنے دو, مایوسی قریب نہ آنے دو. گناہ کرتے کرتے بندہ تھک سکتا ہے, اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتا. مولانا تھانی فرماتے ہیں کہ ایک چھٹاک بارود ولی کا مل کی فیکٹریاں کراچی کی پہاڑوں کو اڑا رہے ہیں. ایک چھٹاک بارود ہوتا ہے وہ پہاڑ کے اندر رکھا دور سے آگ لگایا دھماں پہاڑ اڑ گئے. اللہ کی رحمت میں کیا اتنی طاقت نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کے پہاڑ کو اڑا دے, مخلوق بارود میں تو اتنی طاقت آپ تسلیم کر لیں اور حق تعالیٰ کی رحمت کو کیا پوچھتے ہو جس کے گناہوں کے پہاڑ کا وہ اڑانا چاہیں. ارے وہ تو بڑے چیز ہیں, بڑے ہیں, بہت بڑے ہیں اللہ اکبر. مگر مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ مکتوبات امام ربانی میں لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اللہ والوں کی بھی شان یہ ہے کہ گناہوں کا پہاڑ لے کر ان کی صحبتوں میں جاؤ. اندھیروں کے پہاڑ ہوں گے اندھیروں کے گناہوں کے لیکن انشاءاللہ تعالی اگر وہ صاحب نسبت ہے اگر وہ اللہ والا ہے اس کی صحبت سے آپ کے اندھیروں کے پہاڑ گناہوں کی ظلمتوں کے پہاڑ اڑ جائیں گے. تھوڑی دیر میں آپ محسوس کر لیں گے کہ میں کیا تھا اور کیا ہو گیا, تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا, پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. آپ خود تبدیلی محسوس کرنے لگیں گے. تو دیکھو فتاب اللہ علیہم کی تفسیر کیا ہے, فتاب اللہ علیہم کیا, وفقہم للتوبہ لیتوبو تاکہ توبہ کر لیں. اللہ توفیق نہ دے تو توبہ کی توفیق نہ ہو. آج جذب کی آیت پر کہ اللہ کیسے کھینچتے ہیں تھوڑا سا بیان ہوا. اب اس کے بعد وہ حدیث جو پڑی تھی بخاری کی کہ اللہ سے عافیت مانگو, اللہ سے عافیت مانگو. ترمذی کی روایت نقل کی ہے مشکات میں کہ اللہ تعالیٰ سے ساری زمین پر جتنی دعائیں مانگی جاتی ہیں سب سے محبوب دعا کیا ہے, سب سے محبوب جس پر جو اللہ خوش ہو جائے اس دعا سے وہ کیا ہے, عافیت مانگنا. عافیت مانگو, عافیت اللہ کو بندوں سے مانگی ہوئی تمام دعاؤں کے ذخیرے و مجموعے میں عافیت والی دعا اللہ کو بہت محبوب ہے. یہ ترمذی کی روایت مشکات میں نقل ہو رہی. اب آپ سن لو عافیت کیا چیز ہے. عافیت چیز کیا ہے؟ عافیت کہتے کس کو ہیں؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کی شرح کرتے ہیں، کیونکہ مشکات کی شرح تو انہوں نے کی، حدیث بھی مشکات کی ہے. فرماتے ہیں عافیت کے معنی الصحت و سلامت فی الدنیا والآخرۃ، جس کی صحت اچھی ہو، سلامت رہے ہر بلا سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پٹائی نہ ہو. سمجھا؟ بس جس کا خلاصہ کیا ہے کہ ہر مصیبت سے اور ہر معصیت سے حفاظت رہے. مصیبت سے جسم محفوظ آرام میں رہے گا، اور معصیت کی حفاظت سے روح محفوظ امن میں رہے گی. دنیا میں چین، آخرت میں چین. کیا دو لفظ، ایک مصیبت اور ایک معصیت. لیکن ملا علی قاری آخر میں فرماتے ہیں کہ لیکن معصیت مصیبت سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ دنیاوی مصیبت ملیریا آ گیا، پیچش لگ گئی، بخار آ گیا، اس پر آدر ملتا ہے، معصیت تو آپ کو جہنم میں لے جائے گی، وہ زیادہ خطرناک چیز. ایک بزرگ دریا کے کنارے بیٹھے تھے، اس واقعے کو بیان کر کے بس مضمون کو ختم کرتا ہوں. سعدی شیرازی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دریا کے کنارے ایک بزرگ تھے، جن کی دعاؤں سے، تعویذوں سے لوگوں کی بخار اترتے تھے، ملیریا اترتا تھا، اور بڑے فائدہ ہوتا تھا ان کی تعویذ سے. ایک دن دیکھا خود ملیریا میں کانپ رہے ہیں، جاڑا بخار چڑھا ہوا ہے. لوگوں نے کہا حضرت آپ کی تعویذوں سے، آپ کی دعاؤں سے مخلوق خدا کو اتنا فائدہ، اور آپ خود مصیبت میں پڑے، آپ کی دعا اور تعویذ آپ کے لیے کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ تو ہنسے، فرمایا کہ الحمدللہ کی بمصیبت گرفتار ہستم، نہ کی در معصیت، شکر ہے کہ میں مصیبت میں تو مبتلا ہوں لیکن کسی معصیت میں مبتلا نہیں. کیونکہ مصیبت دعا سے تل جاتی ہے. مصیبت کی تین قسمیں ہیں، بلاؤں کی تین قسمیں ہیں، بلائے منزل، بلائے معلق، بلائے مبرم. دو قسم کی مصیبت تو دعا سے تل جاتی ہے، نمبر ایک جو نازل ہو گئی اور جو آنے والی ہے. ایک بلا ہے مبرم، یقیناً رہے گی، وہ درجہ بلند کرنے کے لیے ہے. ابوداؤد شریف کی روایت ہے کہ بعض بلائیں ایسی اللہ نے تجویز کر رکھی ہیں کہ اللہ نے اس کا بہت اونچا مقام رکھا ہے وہاں جنت میں، اور وہ عمل کے ذریعے سے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا. ان العبد اذا سبقت له منزلت، جب کسی بندے کے لیے کوئی منزلہ، کوئی درجہ بلند تجویز ہو چکا. ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلت، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا کہ اس کو جنت میں اونچا مقام دینا. ولم یبلغ هذا عمله، اور اپنے عمل سے اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا، عمل میں کمزور ہے. ابتلاہ اللہ فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ، اس کے کبھی مال میں گھاٹا آ گیا، کبھی اولاد بیمار ہو گئی، کبھی اس کے جسم میں کوئی تکلیف آ گئی، پھر اللہ اس پر ثم صبر ہو لذلك، اللہ اس کو صبر کی طاقت دے دیتے ہیں، پاس بھی کر دیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، پاس بھی کر دیتے ہیں، یعنی پرچہ آؤٹ کر دیتے ہیں. صبر ہو کے معنی پرچہ آؤٹ کرنے کے، یعنی بتائیے خود ہی صبر کے معنی خود طاقت ہے صبر دے کر پاس کر دیتے ہیں، ورنہ بندہ کہاں سے صبر لائے گا. اسی کو میں تعبیر کرتا ہوں، اس کا ترجمہ، صبرا کا ترجمہ پرچا آؤٹ کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کان میں ایسے کر لو، لکھ لو، آسان کر دیا. ثم صبرہ علی ذلك فبلغہ فیبلغہ اللہ، اللہ ان کو پہنچا دیتا ہے اس مقام پر. تو تین قسمیں ہو گئیں، دو تو وہ ہے ان دعا انفو مما نزل ومما لم ينزل. حضور فرماتے ہیں کہ دعا سے بلا نازل شدہ بلا بھی دور ہو جاتی ہے، جو آنے والی وہ بھی ٹل جائے گی. ان دعا انفو مما نزل ومما لم ينزل، ابھی نازل نہیں ہوئی، آنے والی وہ بھی ٹل جائے گی، دونوں بلائیں. فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اے بندو اللہ کے دعا کو لازم کر لو، چپکے رہو، خوب دعا مانگتے رہو. میں عرض کرتا ہوں ایک نصیحت، دیر تک دعا مانگنے کی عادت ڈال لیے، بڑا تعلق بڑھتا ہے اللہ سے. ایک ایک دعا کو تین تین دفعے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت میں نے دیکھی کہ آپ جس دعا مانگتے تھے اس کو تین دفعہ کم سے کم کہتے تھے، ایک دفعہ میں نہیں، تین دفعے. جیسے بچہ تین دفعہ کہے تو خوش ہو جاتا ہے ابا، ربا سے یہی معاملہ رکھو کہ بار بار کہو، بار بار کہو، دیر تک مانگنے کی عادت ڈالو، مانگتے مانگتے سجدے میں بھی گر جاؤ. جیسے بچہ مانگتے مانگتے پیر پکڑ لے، پہلے تو کہتا ابا پیسہ دو ٹافی لیں گے، ابا سنتے ہی نہیں، مان لو کسی کچھ سوچ رہے ہیں، ربا نہیں ایسے ہیں، میرے ابا کو قیاس کر لو، وہ تو ہر وقت دیکھتے سنتے ہیں. تین دفعہ جب بچے نے دیکھا ابا ٹافی کے لیے پیسہ نہیں دینے تو پیر پکڑ لیتا. اب ابا کو خیال آ رہے اوہو، ہم تو سوچ رہے تھے اپنی فیکٹری کا انکم ٹیکس جو لگا تھا، ابھی ایک وکیل کے یہاں جانا تھا، اس ظالم نے تو پیر پر لپٹ کے سب بھلا دیا، ایسا ادا اس کی پسند آئی، اچھا لے ظالم لے جا، جا ٹافی لے لے. تو دعا مانگتے مانگتے سجدے میں بھی ہو، اور جہاں صالحین کا مجمع ہو، جب اللہ والوں کے پاس جاؤ وہاں چپے سے کوئی دعا مانگ لو. ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یستحب الدعاء عند حضور الصالحین، صالحین کے پاس جایا کرو تو دعا مانگ لو. کیوں؟ لأن الرحمة تنزل عند ذکر الصالحین، جب رحمت اللہ کے اولیاء اللہ کے تذکرے سے نازل ہوتی ہے. فضل عند وجودہم، چلا کی جہاں خود اللہ والے رہتے ہیں وہاں کتنی رحمت نازل ہوگی. یہ میں مرقات میں حدیث مشکات کی شرح پیش کر رہا ہوں، تصوف کو مدلل کر رہا ہوں حدیث و قرآن سے. جہالت کی فقیری نہیں ہے یہ، جس کو آپ انکار کر سکیں. تو دیکھو جب میں ابھی کل مجھے توفیق ہوئی مولانا فقیر محمد صاحب بہت رونے والے, بکا کا لقب تھا نا بھون میں ان کا, بکا مانے عربی بہت رونے والے ہیں, وہ آئے 6 مہینے کے بعد ایئرپورٹ پر لے پہنچا, وہاں ہوا پھر وہاں مغرب بعد خوب روئے, وہ عشاء کے بعد روئے اپنے حضرت محمود. تو میں نے یہ حدیث یہ عبارت ملا علی قاری کی یاد آ گئی کہ جب صالحین کے پاس جاؤ تو اللہ سے دعا مانگنا مستحب ہے, کیونکہ اللہ کی رحمت اولیاء اللہ کے ذکر سے جب نازل ہوتی ہے تو جہاں خود وہ موجود ہوں گے وہاں کتنی رحمت نازل ہوگی. لہذا ہم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ صالحین جمع ہیں, اختر کی دعا کو قبول فرما لے. مستحب سمجھ کر میں نے مستحب کے معنی کہ اللہ کو پیارا پڑا, مستحب کے معنی کہ محبوب اعمال, سمجھ گیا. تو یہ درمیان میں بات عرض کر دی کہ دعا مانگنے کی دیر تک عادت ڈالی. تو تیسرے نمبر کی جو بلا ہے جو نہ ٹلنے والی ہے اس کا نام قضاء مبرم ہے. آپ کہیں صاحب یہ بلا کیسے ٹلے گی, تو پھر دعا مانگنا بیکار ہے. آپ کو کیسے معلوم کہ یہ نہ ٹلنے والی ہے؟ آپ کو وہی آتی ہے, کوئی فرشتہ آتا ہے آپ پاس, آپ تو مانگیے ہی سوچ کر کہ ہو سکتا ہے یہ معلق ہو, ہو سکتا ہے یہ قضاء منزل ہے ابھی چلی جائے گی, ہو سکتا ہے آنے والی کوئی بلا ٹل جائے گی. آپ کیوں اس کو مبرم سمجھتے ہیں؟ یہ تو علم الہی میں ہوتا ہے کہ اس کو نہیں ٹالنا ہے, اسی سے اس کو اونچے بہت اوپر پہنچانا ہے. آپ کو کیا خبر ہے؟ لہٰذا آپ تو عافیت مانگیں اللہ سے, اور پھر اگر نہ قبول ہو تو سوچیے شاید ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں, مگر رحمت کا انتظار کیجیے. آپ نہ کبھی سمجھیے کہ یہ قضاء مبرم ہے, چاہے ساری زندگی کو درجات دعا مانگنے میں, بندے کو جائز نہیں کہ اس کو قضاء مبرم سمجھ لے اپنی طبیعت سے کہ نہ ٹلنے والی بلا ہے. ہم کو جائز نہیں, کیوں؟ ہمارے پاس وہی نہیں آئی, ہمیں کیسے اطلاع ہے؟ کیونکہ دوسری حدیث نے فرما دیا کہ افضل العبادت انتظار الفرج, سب سے بڑی عبادت ہے اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا کہ آج آیا چاہتی ہے بس کل آئے گی انشاءاللہ رحمت, کل میرا کام بن جائے گا. اب جب کل گزر گیا اچھا انشاءاللہ بس کل پھر ہوگا, ہر وقت آسمان پر نظر ڈال دے رہو کہ پتہ نہیں اب آئی اب آئی اب آئی. یہ انتظار رحمت افضل العبادت انتظار الفرج, مشکات کی روایت ہے. حضور فرماتے ہیں سب سے بڑی عبادت اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا ہے, افضل العبادت انتظار الفرج. اس حدیث کی شرح ملا علی قاری فرماتے ہیں لأن الصبر فی البلاء انقیاد للقضاء, بلا میں صبر رکھنا یہ اللہ کے قضاء و فیصلے کا اکرام ہے. لأن الصبر فی البلاء انقیاد للقضاء وذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. عبارت کا حسن تو دیکھو, عربی دانوں سے پوچھو جو یہاں مولانا حضرات ہیں. لأن الصبر فی البلاء انقیاد للقضاء وذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, سب بلاؤں پر صبر کرنا اللہ کے فیصلے اور قضاء کا اکرام ہے, اور اللہ تعالیٰ جس پر خاص رحمت نازل کرتا ہے اسی کو یہ انعام دیتا ہے. لیکن آپ کسی قضاء کو یقینی نہ سمجھیں کہ نہ ٹلنے والی, آپ روزانہ مانگتے رہیں کہ اللہ بس میری اب ٹلی, روزانہ رحمت کا انتظار کیجیے. اور اس کو لذیذ کرنے کے لیے ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اگر جو بلا نہیں ٹلنے والی ہے علم الہی میں اور ہم روزانہ دعا مانگ رہے ہیں اور رحمت کا انتظار کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ فرماتے ہیں فائدہ یہ ہوگا کہ ان بے برکت دعا ان القضاء المبرم, جو بلا نہیں ٹلنے والی ہے سمجھا, بے برکت دعا یتلذذ, دعا کی برکت سے وہ بلا لذیذ کر دی جائے گی. اگر سکرین کڑوے خربوزہ کو میٹھا کر سکتا ہے مخلوق ہو کر, تو اللہ کی محبت کی چھری بھی بلا کی وہ ہمارے خربوزے صبر کو تلخیاں دور کر سکتی ہے. سجا ان البلا ان قضاء المبرم یتلذذ بے برکت دعا کما یتلذذ اہل دنیا بے نمایا, جیسے اہل دنیا بریانی مزے لے کر کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی لذیذ کر دیں گے اس کی روح میں. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں جب کیڑے ڈالے, جو کیڑا نکل کر باہر جاتا تھا اس کو پکڑ کر ڈھونڈ کر پھر رکھ لیتے تھے اور فرماتے تھے تجھے تیری کہاں کیا ہو گیا تھا اسے چھوڑ کر جاتا ہے, تجھے تو محبت لگتی ہے جیسے باپ کی. مارو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دادا ہم ایوب را مہرے پدر, ایوب علیہ السلام کو باپ جیسی محبت ہم نے دے دی تھی. کس کے لیے؟ بہرے مہمانی ہے کرما بے ضرر, کیڑوں کی مہمانی کے لیے باپ جیسی محبت میں نے ایوب کے قلب میں ڈال دیا تھا. حضرت ایوب علیہ السلام کے معروف فرماتے ہیں. تو دیکھا آپ نے بلا لذیذ ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا معلوم, بس آپ کو دعا میں ہر صورت سے نفے میں ہیں, پانچوں انگلیاں گھی میں مگر سر کڑھائی میں نہیں ہوگا. یہ یوپی کا محاورہ جو ہے دو ہے, پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں. میں کہتا ہوں یہ کیا چکر ہے بھائی, ایک جملہ کہو اس کا پہلا جملہ تو اچھا ہے لگتا ہے مگر یہ سر کڑھائی میں تو خطرناک والے ہوتا ہے. اس لیے میں نے جلدی سے اس کو بدل دیا کہ ایک جز کے لیے عرض کرتا ہوں کہ پانچوں انگلیاں گھی میں مگر سر کڑھائی میں نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ پتہ نہیں کہ ظالم نے اس محاورے کو ایجاد کیا تھا, مسخرہ تھا, کوئی مذاقیہ معلوم ہوتا ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد نبی الامی و آلہ و صحبہ و آلہ. یا اللہ اس وقت میں بخاری شریف کی عافیت کی ایک حدیث بیان کی گئی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا کہ اے میرے چچا,
یا عباس یا ام رسول اللہ، اے عباس اے رسول اللہ کے چچا آپ یہ دعا مانگا کیجئے. کیا ان کے سوال پر فرمایا تھا علمنی شین یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا تھا مجھے کچھ دعا سکھا دیجئے کہ میں اللہ سے مانگا کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اپنے چچا کو کہ سل العافیت فی الدنیا، سل اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، دونوں جہاں میں عافیت مانگو. اے اللہ اپنے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری دعا کو جو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا، آپ اپنی رحمت سے جتنے حاضرین مجلس ہیں، اختر اور اس کے متعلقین اور دوست جتنے حاضر ہیں، ان کے اہل عیال اور دوستوں کو جتنے حاضرین کرام ہیں، اللہ سب کے لیے دونوں جہان کی آفیتوں کا آج فیصلہ فرمائیے. بخاری کی اس درس کی برکت سے اور اس وقت میں جو آیتیں بیان کی گئی، جو اولیاء اللہ کے حالات بیان کیے گئے، آپ کی رحمت کا نزول آپ کے اولیاء کے ذکر سے ہوتا ہے، اس لیے ہم امید رکھتے ہیں آپ سے قبولیت کی. ہم اللہ علی قاری کی اس روایت کے مطابق کہ مستحب ہے دعا مانگنا جب اہل اللہ کا ذکر ہو اور جہاں اولیاء اللہ ہوں، تو یا اللہ اس وقت صالحین، اختر تو گنہگار نالائق ہے لیکن جو بندے آئے ہیں آپ سے نیک گمان رکھتے ہوئے، ہم ان کے قدموں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہوئے، یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنا مقبول محبوب بنا لے. خواتین میری ماں بہنیں جو سب کو اور جو ہمارے دوست احباب سب کو اپنی محبت نصیب فرما، اس خانقاہ کو اس مسجد کو قبول فرما. اللہ اپنے اولیاء صدیقین میں ہم سب کو داخل فرما اور ہمیں حیات اولیاء صدیقین نصیب فرما دے، ہمارے قلب میں ایمان و یقین اتار دے، ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیجیے اور ستاری بھی فرما دیجیے، نہ دنیا میں اپنی مخلوق پر ظاہر فرمائیے نہ آخرت میں، اور جو نقصانات ہم کر چکے گناہوں سے ان کے لازمہ نقصانات اور متعدیہ نقصانات کی آپ اپنے شان کرم کے شایع شان تلافی فرما دیجیے. آپ جبار ہیں، جس کی تفسیر روح المانی نے لکھی ہے، جبار الذی یصلح احوال خلقہ بقدرتہ القاہرہ، جو اپنے مخلوق کی بگڑے ہوئے حالات کو بنا دے. یا اللہ ہم تجھے آپ کی صفت جباریت کے واسطے سے کہ آپ اپنی مخلوق کی بگڑے ہوئے حالات کو اپنی قدرت سے بنانے پر قادر ہیں، اس لیے ہم آپ کی اس قدرت کے واسطے سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے بگڑے ہوئے حالات کو، چاہے دنیا کے اعتبار سے ہوں یا آخرت کے اعتبار سے، ہمارے دونوں جہان کے آپ مالک ہیں، ہمارے دونوں جہان بنا دیں، دنیا بھی بنا دیجیے آخرت بھی بنا دیجیے، اور نہ یہ کہ صرف ہماری بلکہ ہمارے اہل و عیال کی، دوست احباب کی، حاضرین و غیر حاضرین سب کی، بلکہ سارے عالم کے مسلمانوں پر رحم فرما دیجیے. یا اللہ افغانستان کے مسلمانوں پر، ہندوستان کے مسلمانوں پر، پاکستان کی حفاظت فرمائیے، فلسطینیوں کی مدد فرمائیے، جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ ہر قسم کے ان کو سکون نصیب فرمائیے، عزت نصیب فرمائیے، تقویٰ نصیب فرمائیے، ہر قسم کی راحت و حافظ نصیب فرمائیے. جو آپ کے پاس جا چکے ان کی مغفرت فرمائیے، جو آئندہ آنے والے ہیں ان کے لیے بھی دونوں جہان کی فلاح کو قسمت میں مقدر فرما دیجیے. تو آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق و صحابہ اجمعین، برحمتہ یا ارحم الراحمین. اللہ نے توجہ فرمائی، وہاں توجہ کا ترجمہ ہوگا، سمجھا؟ تو توفیق توبہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و محبت کی خاص نشانی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ محبت کی پر جس کے اوپر اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا، حق تعالیٰ کی محبت اور نظر عنایت ہوگی، وہ گناہ تو کر سکتا ہے، اس میں پڑا نہیں رہے گا. گٹر میں گرنا اور بات ہے، اور گر کے پڑا رہنا اور بات ہے. مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کا شعر ہے، جن سے مولانا یہ بیعت ہوئے تھے پہلے، فرماتے ہیں ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. سمجھا؟ اچھا یہ کیا لائے بھائی؟ ارے میاں بس ہو گیا، نہیں بس بند کرو، دن پر تو آج ایسی بات